الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العلي العظيم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی جو آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ کچھ تفصیلی فوائد اور جو کچھ مجھے فرمایا گیا ہے مختصر وقت میں انشاءاللہ بیان کروں گا اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت مولانا محمد اقبال صاحب سعیدی دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر تشریف فرما ہیں انہوں نے رہنمائی فرمائی ہے میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دوستوں سے اور آپ سب سے دعاؤں کا طالب ہوں بنیادی طور پر ایک دو باتیں سمجھا کر پھر آیات کا ترجمہ کرتا ہوں ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اللہ تعالی کی بات سچی ہے اس میں کوئی شبہ آواز آ جائے نہیں اس کے باوجود ہم اللہ تعالی سے ڈرتے نہیں اس کی فرما برداری نہیں کرتے فرما برداری کا مطلب کہنا ماننا کیوں سب جانتے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہم سات کوٹھریوں میں بند ہو جائیں اللہ سے چھپ سکتے نہیں. ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو نہیں پتا ہوگا میں دل میں کیا خیال رکھے ہوئے ہوں اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ. وہ علیم بذات الصدور, جو کچھ سینوں میں ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے, اس کو کوئی بتانے والا نہیں, وہ خود سے سب کچھ جانتا ہے. کیا بات ہے, کوئی آدمی دوست کوئی بڑا ساتھ ہو اس کا لحاظ کرتے ہیں کہ یہ دیکھ رہا ہے, مانتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور پھر پرواہ نہیں کرتے. باپ بیٹے کو سمجھا رہا ہے, بھائی بھائی کو سمجھا رہا ہے, استاد شاگرد کو, پیر مرید کو, ساری دنیا سمجھانے میں لگی ہے, اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اخباروں میں اشتہاروں میں لکھا ہے سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے, تمباکو نوشی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. سفیر الانسان حریص علی ما منع, انسان کو جس چیز سے منع کیا جائے اس کا حریص ہوتا ہے, اس کی حرص زیادہ ہوتی ہے. پہلی بات تو میں نے آپ سے یہ پوچھنی ہے, آپ اپنا بھلا کرنا چاہتے ہیں یا نقصان؟ جتنی آوازیں آئیں وہ بھلا کرنا چاہتے ہیں, باقی کا ارادہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یا سب چاہتے ہیں بھلا چاہتے ہیں؟ تو پھر آپ خود سوچیں کہ بول لگا ہو کہ فلانا ڈاکٹر 30 سالہ تجربہ کار ہے, آپ کہتے ہیں یہ سیانہ آدمی ہے, سمجھدار ہے, اس کو 30 سال کا, 40 سال کا, 50 سال کا تجربہ ہے, اس کی بات جو ہے وہ وزن والی ہوگی, یہ سیانہ ہے, اس کی بات مان لو. 30 سال 40 سال کا تجربہ ہو تو آپ کی نظر میں آدمی سیانہ ہو جاتا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک انسان کے 30-40 سال کے تجربے کی بنیاد پر اس کو سیانہ ماننے کو, اس کی بات ماننے کو تیار ہے؟ بتاؤ, رب سے زیادہ اچھی اور سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کسی کی ہو سکتی ہے؟ پھر کیوں نہیں مانتے؟ کہیں طبیعت کا پردہ, خواہشات کا پردہ, اپنے آپ کو جی چاہتا ہے یوں کروں, شریعت منع کرتی ہے, مگر خواہش درمیان میں آڑے آ گئی, اللہ کو نہیں مان رہے ہیں, اپنی طبیعت کے پیچھے چل رہے ہیں. ایک زندگی ہے فانی زندگی, ایک زندگی انسانی زندگی, ایک زندگی ایمانی زندگی. ایک حیوانی زندگی ہے, ایک انسانی اور ایک ایمانی. حیوانی زندگی جہاں چاہا جو چاہا کھا لیا, جہاں چاہا ہگ لیا موت لیا, کوئی پرواہ نہیں, جانور پھرتے ہیں اسی طرح, انسان کرنے لگ جائے تو وہ حیوانی زندگی. عقل کے مطابق چلے انسانی زندگی, اور شریعت کے مطابق چلے تو ایمانی زندگی. میں پوچھنا چاہتا ہوں, پہلے انسان سے لے کر آج تک, انسان اول حضرت آدم علیہ السلام, اللہ نے ان کو خود اپنے ہاتھوں سے ان کا پتلا بنایا, اپنی عزت والی روح سے پھونکا, انہیں اللہ نے پہلا انسان بنایا. سب ان کی اولاد, کوئی گورا ہے یا کالا, پیلا ہے یا نیلا, سب ان کی اولاد. جانتے ہیں نا, وزیر ہے یا امیر, غریب ہے, کچھ ہے, سب ان کی اولاد. جب مان لیا کہ حضرت آدم پہلے انسان, تو مجھے بتائیں حضرت آدم کی زندگی ایمانی زندگی تھی یا نہیں تھی؟ وہ کامیاب تھے. اس سے لے کر آج تک تقریباً 10,000 سال کی مدت بتائی جاتی ہے کہ 10,000 سال پہلے تقریباً حضرت آدم علیہ السلام ہوئے. آج تک جتنے انسانوں کے نام آپ یاد کریں, ان میں وہی لوگ نظر کامیاب آئیں گے جن کی زندگی ایمانی زندگی تھی. دیکھ لیجئے, تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, ابھی 1,000 سال گزرا, نیو ملینیم, پوری دنیا کہہ رہی نیا ہزاریہ, انہوں نے انٹرنیٹ کمپیوٹر کھولا, پوری دنیا سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں سب سے اچھے آدمی اس 1,000 سال میں کون لگے. پوری دنیا سے پوچھتے رہے, جہاں جہاں انٹرنیٹ کا رابطہ تھا سب سے پوچھتے رہے. انہوں نے عیسائیوں سے پوچھا, یہودیوں سے پوچھا, بد مذہبوں سے پوچھا, ہندوؤں سے پوچھا, آپ کی پوجا
کرنے والوں سے پوچھا، جس جس سے پوچھا سب نے کہا مسلمانوں کے نبی سے اچھا انسان کوئی نہیں.
سب نے مانا،
سب نے مانا کہ اس سے اچھا انسان کوئی اور نہیں.
تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، نبی پاک کی زندگی ایمانی زندگی تھی یا نہیں
تھی؟ تو آج آپ اس زندگی کو اپناتے ہوئے کیوں شرماتے ہیں؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، کسی کو مسئلہ ہے کہ مجھے پیسے کم ملتے ہیں، کوئی کہتا ہے میرا مکان چھوٹا ہے، کوئی کہتا ہے میری نوکری جو ہے وہ پکی نہیں ہے، کوئی کسی مشکل کو ظاہر کرتا ہے، کوئی کسی مشکل کو. میں آپ کو آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ نبی پاک کے سچے غلام بن جائے، دنیا آپ کی ہو جائے گی.
بس اتنا سا ہے مسئلہ. اس میں کیا کرنا پڑتا ہے؟
طبیعت کو کچلنا پڑتا ہے، شریعت کو ماننا پڑتا ہے.
مثلاً صبح صبح اٹھے، خوش نصیب ہیں جو اذان کی آواز پر اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، باقی جو ہے وہ اذان کا ٹائم ہوتا ہے تو تکیہ بھی اوپر رکھ لیتے ہیں تاکہ آواز نہ آئے، نیند نہ ٹوٹے. ایسے بھی تو ہے،
اذان کی آواز آ رہی ہے، ایمان کہتا ہے اٹھ نماز پڑھ،
اللہ کے آگے جھک جا، سارا دن اچھا گزرے گا.
جب دن کی ابتدا اللہ کے نام سے اللہ کی عبادت سے کرے گا، تیرا سارا دن کامیاب گزرے گا.
طبیعت کہتی ہے بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے،
گہری نیند آئی ہوئی ہے، اگر نیند ٹوٹ گئی تو پھر جاگنا ہے سارا دن، پھر اگلی رات جا کے کہیں نیند ملے گی تو دو گھنٹے اور سو لوں، یہ موقع پھر کہاں ملے گا. بڑی میٹھی بڑی گہری نیند آ رہی ہے، طبیعت کہہ رہی ہے سو جا، شریعت کہہ رہی ہے اٹھ.
مقابلہ شروع ہو گیا طبیعت کا، اور ذرا اونچی کہیے گا،
آپ نے شریعت کا کہنا نہیں مانا، طبیعت کا مانا. طبیعت کو قوت مل گئی، شریعت کو آپ نے کمزور کر دیا.
سوتے رہے،
دن چڑھ آیا، سورج نکلا، آپ اٹھے، اٹھ کے آئے جناب، باتھ روم گئے، حاجت جو بھی ہے رفع کی، اب شیشے کے سامنے آئے، چہرہ دیکھا، منہ پہ ہاتھ پھیرا تو لگا کہ کچھ بال ذرا نکل آئے ہیں. سامنے شیو ٹی رکھی ہے، برش رکھا ہے، کریم رکھی ہے، طبیعت کہہ رہی ہے پلیٹ فارم صاف کرو، شریعت کہتی ہے اللہ نے اگائی ہے رکھ داڑھی رکھ، شریعت کہتی ہے داڑھی رکھ، طبیعت کہتی ہے داڑھی مونڈ. آپ نے طبیعت کا کہنا مان لیا، داڑھی رکھوں گا، لوگ ملا کہیں گے، مولوی کہیں گے، صوفی کہیں گے، اچھا نہیں لگے گا یار داڑھی رکھ کے، پھر میں سینما نہیں جا سکوں گا، داڑھی رکھ کے پھر میں فلانا کام نہیں کر سکوں گا، میں نے تو ساری باتیں کرنی ہے. آپ نے پکڑا رستوراں رگڑ دیا. اللہ اگانا نہیں چھوڑتا اور آپ صاف کرنا نہیں چھوڑتا. بتائیں طبیعت کی فتح ہوئی یا شریعت کی؟
جواب دیجئے. طبیعت
تیار ہونے لگے، کپڑے سامنے ہیں، کون سا لباس پہننا ہے کون سا نہیں، جو شریعت بتاتی ہے وہ نہیں پہن رہے، جو طبیعت کہتی ہے وہ پہن رہے. گنتے جائیں، کھانا سامنے آیا، چھری بھی رکھی ہے، کانٹا بھی رکھا ہے، چمچہ بھی رکھا ہے. شریعت یہ نہیں کہتی کہ چھری کانٹے سے کھانا جائز نہیں، مگر اچھا نہیں ہے، کیونکہ آپ چھری کو دھوئیں گے، کپڑے سے صاف کریں گے، کپڑے میں جو جراثیم وہ پھر اس میں آ جائیں گے، آپ اس سے کوئی چیز کاٹیں گے وہ جراثیم ساتھ جائیں گے، ہاتھوں سے کھائیں گے، ہاتھ دھو کر کھائیں گے. ہاتھوں کو دھونا ہے، پوچھنا نہیں ہے، تاکہ تولیے میں جو جراثیم ہے دوبارہ ہاتھ کو نہ لگ جائیں. آپ کھائیں، ہاتھوں کا لعاب بھی ساتھ جائے گا، آپ کی صحت بھی ہوگی، سنت پر عمل بھی ہوگا، ثواب بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا. آپ کہتے ہیں، لوگ کہیں گے یار یہ تو ابھی تک دیاتی ہے، پکڑی چھری اور جناب آپ نے رگڑا اس کو، ڈبل روٹی ہو اور مکھن لگایا، بریڈ کو جس طرح چاہا کھایا، کھانے کے بعد باہر نکلے، طبیعت کہتی ہے لوگوں کو دیکھ، عورتیں جا رہی ہیں بے پردہ دیکھ، شریعت کہتی ہے نگاہ نیچی رکھ. آپ گنتے جائیے، صبح سے لے کر شام تک آپ کتنا کہنا شریعت کا مانتے ہیں، کتنا طبیعت کا مانتے ہیں. جواب جب آپ دیکھیں گے، شریعت دبتی نظر آئے گی، طبیعت پتا کرتی نظر آئے گی. بتائیے، مسئلے طبیعت سے حل ہوتے ہیں یا شریعت سے حل ہوتے ہیں؟ تو پھر شریعت کا کہنا کیوں نہیں مانتے؟ طبیعت کو دبانا پڑے گا. مجھے بتاؤ، وہ لوگ جنہوں نے پتا کیا، وہ لوگ کے لیے پہاڑ بھی مشکل نہیں تھے، دریا بھی مشکل نہیں تھے، نبی کا صحابی جا رہا ہے، مسلمانوں کا لشکر ساتھ ہے، آگے دریا آ گیا، لشکر والوں نے اپنے کمانڈر سے پوچھا، صحابی رسول سے پوچھا، یہ دریا آ گیا ہے، بتاؤ دریا کیا کرو، اللہ کا اے دریا اس ایک کپ کا پیالہ تجھ میں رہ گیا ہے وہ مجھے دے دے، دریا نے پیالہ اچھال کر دے دیا۔ کوئی کہانی نہیں سنا رہا، کتابوں میں واقعہ موجود ہے، بتانا کیا چاہتا ہوں، جب طبیعت کے غلام رہو گے مسئلے رہیں گے، مشکلیں رہیں گی، کامیاب نہیں ہوگے، نہ دنیا ملے گی نہ دین ملے گا، روکا ہے کسی نے نہیں، مگر وہ یہ کہتے ہیں تم ڈاکٹر بھی بنو، انجینئر بھی بنو، دنیا کو پتا کرو، پہلے اپنے دل کو پتا کرو اور مسلمان بنو، جب تم نبی کے غلام بن جاؤ گے یہ ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ آج سکھ اپنے گرو کا طریقہ نہیں چھوڑتے، وہ لندن جائیں یا امریکہ، ان کی داڑھی ان کے چہرے پہ رہتی ہے، پگڑی ان کے سر پر رہتی ہے، ان کو تو اپنے گرو کا طریقہ اتنا پیارا ہو، حالانکہ ان کا گرو کوئی نبی نہیں تھا، کوئی امام نہیں تھا، اس کی پیروی کرنے پر کوئی اجر نہیں ہے، جو میرے نبی کی پیروی کرتا ہے وہ تو رب کا پیارا بن جاتا ہے۔ آج کیا بات ہے، مسلمان کو اپنی مسلمانی پر ناز نہیں، آج قرآن سنائے تو لوگ ایک کان سے سن کر دوسرے کان تک جانے نہیں دیتے، وہیں سے نکال دیتے، کیوں یہ کیوں ہو گیا؟ آج ٹیلی ویژن کی بات آپ کو زیادہ اپیل کرتی ہے، ریڈیو رسالوں کی بات زیادہ اپیل کرتی ہے، قرآن کی اپیل نہیں کرتی، صرف اس لیے کہ طبیعت کو حاوی کر لیا، شریعت کو کمزور کرتے جا رہے ہو۔ جاگو، میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نہ بچائے تو کوئی بچا سکتا ہے؟ جواب دیجئے، اللہ نہ چاہے کوئی بارش برسا سکتا ہے؟ اللہ نہ چاہے کوئی آپ کو زندگی دے سکتا ہے؟ تو جب اللہ ہی سے سب کچھ ملنا ہے تو پھر اس اللہ کے سچے فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، فساد نہ کرو، لوگوں کو صحیح طریقوں پر، صحیح عقیدوں پر، صحیح اعمال پر رہنے دو، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون، وہ فسادی کہتے ہیں ہم تو بھلائی کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم اگر بسکٹ لوٹا اٹھا کر گلی گلی پھر رہے ہیں تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی برا سکھائیں، ہم تو ان کے کلمے درست کراتے ہیں، نمازیں درست کراتے ہیں، ان کے عقیدے درست کراتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، آگاہ ہو جاؤ، یہ فسادی ہیں، پکے گے اصلاح کرنے والے نہیں، یہ فسادی ہیں، اور انہیں خود اپنے فسادی ہونے کا شعور سمجھ بھی نہیں، سمجھ رہے ہیں، دوسروں کی اصلاح کر رہے ہیں حالانکہ بیڑا غرق کر رہے ہیں، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی، کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ شریعت و سنت نے بتایا یہ اس کے مطابق نہیں ہے، نام تو شریعت کا لیتے ہیں، نام تو سنت کا لیتے ہیں، مگر جو طریقے اور جو کچھ سکھاتے ہیں وہ شریعت سے دوری کی باتیں ہیں۔ شریعت اور سنت کیا بتاتی ہے؟ قرآن نبی کی تعظیم سکھاتا ہے، یہ تعظیم سے روکتے ہیں، قرآن نبی سے محبت سکھاتا ہے، نبی سے محبت کو روکتے ہیں، قرآن شاعر اللہ کی تعظیم سکھاتا ہے، یہ نہیں سکھاتے، قرآن اولیاء سے وابستگی بتاتا ہے، یہ نہیں بتاتے، تو جو قرآن بتا رہا ہے یہ اس کے خلاف کر رہے ہیں، تو بتائیے اصلاح کر رہے ہیں یا فساد کر رہے ہیں؟ جواب دیجئے، میں نے کسی کا نام نہیں لیا، آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، کسی کا نام، اور کوئی کہے گا جی ہمارا رگڑا لگ رہا ہے تو چور کی داڑھی میں چلتا، میں نے نام کسی کا لیا نہیں، بتانا کیا چاہتا ہوں، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ دیکھا جائے مسلم معاشرہ کیوں بدحالی کا شکار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین ہمیں ملا، صحابہ کے ذریعے، اہل بیت کے ذریعے، اولیاء کے ذریعے، آج ان کے طریقے کو چھوڑ کر نئے طریقے نکالے جا رہے ہیں، تو یہ نئے طریقے جو نکالے ہیں لوگوں نے، قرآن کی بات اور ہے، یہ اپنی رائے بتاتے ہیں، تفسیر بے رائے کرتے ہیں، اپنی سمجھ کو دوسروں پر لازم کرنا چاہتے ہیں، مسلط کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں، دیکھو جو قرآن نے سکھایا، جو نبی نے بتایا، وہ سچ ہے، تمہاری بات درست نہیں. آئیے اب آپ کو بتانا ہے کہ یہ کن باتوں کو اصلاح کہتے, اللہ نے کن باتوں کو فساد کہا, ذرا ان کی جھلک دکھانی ہے تاکہ ہم پہچان لیں کہ ہمیں کس طریقے پر چلنا ہے. یہ آیت جب اتری تھی اس وقت اس کے پہلے مخاطب کون تھے؟ علماء بیٹھے پوچھو. صحابہ کرام جن لوگوں کو کہا جاتا ہے صحابی کون ہے؟ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے اپنی دنیاوی زندگی میں, دنیا کی زندگی میں ایمان رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ملاقات کا شرف حاصل کیا ہو اور ایسے شخص کی وفات بھی ایمان پر ہوئی ہو, اس کو کہتے ہیں صحابی. کیا کہتے ہیں؟ ایک تو تھے صحابہ, دوسری طرف تھے مشرکین عرب کے وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے, ایک درمیانی جنس تھی. ایک طرف تو یہ ایمان والے صحابہ کرام تھے, دوسری طرف مشرکین تھے, کافر تھے, ایک درمیان والے تھے, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. ان کے لیے کیا ہے؟ ان کا حال کیا تھا؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب وہ ایمان والوں سے ملتے تھے, مومنین صالحین سے ملتے تھے, کہتے ہیں ہم سب کچھ مانتے ہیں, ہم غوث پاک کو بھی مانتے ہیں, ہم اولیاء کو بھی مانتے ہیں, ہم مزاروں کو بھی مانتے ہیں, ہم نبی کا نام چومنا بھی مانتے ہیں, ہم عیسیٰ ثواب بھی مانتے ہیں, میلاد بھی مانتے ہیں. جب ادھر آئے تو یہ کہہ دیا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, اور جب اس طرف گئے ان کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں. یعنی نہ ادھر کے نہ ادھر کے, سمجھ نہیں آئی وہ ہے کدھر کے, لیکن آپ نے جان لیا کہ ادھر آئے تو ادھر کی قیدی, ادھر آئے ادھر کی قیدی. ان کو قرآن نے کہا منافق. کیا کہا؟ سب کی آواز چاہیے. منافق, منافق کی نشانی یہ ہے اس کے دل میں کچھ اور, زبان پر کلمے ایمان کے مگر دل میں ایمان نہیں. مسلمان کے دل میں ایمان تو زبان پر بھی ایمان, کافر کی زبان پر کفر تو دل میں بھی کفر. کافر کا ظاہر و باطن ایک, مومن کا ظاہر و باطن ایک, مگر یہ جو درمیانی جنس منافق, اس کی زبان کی حالت کچھ اور, دل کی حالت کچھ اور. تو ان منافقین سے جب کہا گیا, جو اس دور کے منافقین وہ پہلے مخاطب, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, یہ ہم کی ضمیر ان کی طرف جاتی ہے, ان منافقوں سے جب کہا گیا زمین میں فساد نہ کرو. کیا فساد کرتے تھے؟ صحابہ کرام نبی کی تعظیم کرتے تھے تو یہ اسے روکتے تھے, صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے یہ اسے روکتے تھے, وہ نبی پاک کے تبرکات تک کی تعظیم کرتے تھے یہ مذاق اڑاتے تھے. اللہ فرماتا ہے دیکھو تم غلط ہو, فساد نہ کرو. وہ آگے سے کہتے قالوا انما نحن مسلمون, ہم تو اصلاح کرتے ہیں, ہم سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھے, ہم تو بلائی کرتے ہیں, صحیح بات کرتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون, یہ جو اصلاح کی باتیں کرتے ہیں یہ پکے فسادی ہیں, انہیں خود بھی اپنے فسادی ہونے کی سمجھ نہیں. اب آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وقت میں یہ منافق تھے تو کیا آج منافق نہیں ہے؟ جواب دیجئے. یقیناً ہوں گے, ورنہ کہنا پڑے گا کہ اس دور میں منافق نہیں تو یہ زمانہ اس سے بہتر, اور ایسا ہو نہیں سکتا. خود نبی پاک فرماتے ہیں خیر القرون قرنی, کہ میرا زمانہ سب سے بہتر قرن, 10 سال سے لے کر یا 20 سال سے لے کر 100 سال تک کی مدت کو لوگوں نے شمار کیا, کسی نے 30, کسی نے 40, تاہم 100 سال, اور تو یہ 300 برس تک لوگ کہتے قرون ثلاثہ. حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی, سب سے بہتر میرا زمانہ. ثم الذین یلونہم, ثم الذین یلونہم, ثم الذین یلونہم, اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد. تو یہ 300 برس کی مدت لوگ شمار کرتے ہیں کہ وہ سب سے بہترین دور تھا. تو جب اس دور میں منافق تھے تو آج بھی ہوں گے, بلکہ اس سے زیادہ ہوں گے, وہ کچھ ان سے بہتر یا ان سے بھی بگڑے ہوئے ہوں گے, ماننا پڑے گا. تو پتا کیا چلا؟ ہم نے جان لیا آج بھی منافق ہے. اب دیکھنا یہ ہے وہ کن باتوں سے روکتے تھے, یہ کن باتوں سے روکتے ہیں, ہم کن کے طریقے پر ہیں, یہ کن کے طریقے پر ہے, یہ پتا چل جائے تو معلوم ہو جائے گا کون فسادی ہے اور کون نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, آئیے آپ کو ایک بات سناؤں. آپ کہیں گے کہ کچھ لوگ ہیں تبلیغ کے نام پر نکلتے ہیں, کوئی مل جائے تو اسے کہتے ہیں کلمہ سناؤ, وہ فوراً پڑھ دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھیں نا اس نے تو کلمہ ہی پڑھایا, کیا برا کیا. پھر اس کو کہتے ہیں آؤ ذرا کچھ اللہ رسول کی باتیں کریں, لے جائیں گے ایک طرف بٹھائیں گے. پہلے تو باتیں کریں گے وہ جن میں کوئی اختلاف نہیں, دو تین دن وہ آنے لگ جائے گا. آہستہ آہستہ اس کو کہیں گے تعظیم شرک ہے, مزار پہ جانا شرک ہے, وسیلہ شرک ہے. آہستہ آہستہ کیوں جی, جو شکاری ہوتے ہیں نا, شکاری جب جال ڈالتے ہیں نا جنگل میں, پرندوں کی بولیاں بولتے ہیں. اس نے اگر دیکھا کہ پرندے آئے ہیں تو وہ انہی پرندوں کی آواز لگاتے ہیں شکاری, تیتر کی آواز, بٹیر کی آواز, بگلے کی آواز. تو وہ جانور سنے تو اس کو لگے جیسا کوئی میرا اپنا بلا رہا ہے, تو وہ اپنے کی آواز سن کر آئے گا. جب جال میں پھنس جائے گا اس کو بعد میں پتا چلے گا کہ یہ آواز تو دھوکا تھی, کہ میری آواز لگا کر مجھے بلایا پھسلایا گیا, اصل میں معاملہ یہ میرا نہیں, یہ میرا ہم جنس نہیں, یہ تو کوئی اور ہے. اگر وہ پہلے ہی دوسری آواز لگائے بتائیے پرندہ آئے گا, کیونکہ وہ کہے گا یہ تو دوسرے کی آواز ہے, میرے ہم جنس کی آواز نہیں. تو یہ بھی اگر پہلے دن ہی آپ کے پاس آ کر کہہ دیں گے نا یہ غلط یہ غلط, ہو سکتا ہے آپ قابو نہ آئے, پہلے آپ کی ہی آواز لگا کر قابو کرتے ہیں. تو جب آپ ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ شرک, یہ بدعت, یہ حرام, یہ ناجائز, تو پہلے چونکہ قابو کر لیا ہے اب آپ کو وہ پٹی پڑھاتے ہیں. تو آپ اس بولی کو جانتے نہیں کہ یہ تو دانا پھینکنے والی بات ہے, پھنسانے والی بات ہے. آپ اگر یہ بات کا اصلاح کر رہے ہوں, اب یہ آپ کے پاس آئے نا اور کہیں کلمہ پڑھو, تو آپ کہیں گے جی پہلے تم پڑھو, تو وہ کہیں گے بھیا ہم تو پڑھتے ہیں, ہم تو پڑھانے آئے ہیں, ان سے وہ کیوں پڑھا رہے ہو. وہ بڑا مشہور لطیفہ ہے, لاہور میں یونیورسٹی میں لڑکے تھے, ہفتے کی رات چھٹی منا کر آئے, رات کو دیر سے جناب آئے کہ صبح چھٹی آرام سے سوئیں گے, نوجوانی کی نیند آپ جانتے ہیں. وہ رات کے 2:30 بجے آئے جناب, گھوم پھر کے آ کے جناب سو گئے بستر پر, ادھر کہیں ان کی ٹولی وہاں پہنچ گئی, صبح صبح جا کے دروازہ کٹکھٹایا فجر کے ٹائم. وہ لڑکے گہری نیند جوان سوئے ہوئے, ایک نے بڑی مشکل سے آنکھ کھولی کہ کون دروازہ پیٹ رہا ہے, جب دروازہ کھولا تو سامنے یہ کھڑے ہوئے تھے. یہ سمجھ گئے, سمجھ گئے, یہ کھڑے ہوئے تھے. وہ بڑا حیران کہ جی اتنا کیا بات ہے, کہنے لگا کلمہ پڑھ. اس کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کلمہ پڑھانے کا کون سا طریقہ, دروازہ پیٹ کے مجھے رات کے ٹائم جگا رہے ہیں اور کہتے ہیں کلمہ پڑھو. خیر اس کو غصہ تو بہت آیا مگر اس نے کلمہ پڑھ دیا, کہنے کہ دوسرے کو بھی پڑھاؤ. اس نے کہا یہ سورا خود اٹھا لو. وہ دوسرا آگے بڑا, اس کو جناب ہلا جلا کے بڑی مشکل سے اٹھایا, اور جب وہ اٹھا تو کیا بات ہے, کہنے کہ کلمہ پڑھو. اس نے کہا کیوں بدل گیا کیا, میں سو رہا ہوں مجھے اس طرح اٹھا کے تم کلمہ پڑھا رہے ہیں, یہ کلمہ پڑھانے کا کون سا طریقہ ہے, تم نے یہ کہاں سے سیکھ لیا ہے اس طرح کلمہ پڑھانا, یہ پتا آپ کو کلمہ کہنے سے کبھی پڑھنا ذرا اونچی. ایک نبی کے پاس کتابوں میں روایت موجود, غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان آ گیا, آ کر کہنے لگا جی کلمہ پڑھیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کلمہ میں بار بار پڑھوں گا مگر تیرے کہنے سے نہیں پڑھوں گا, کہیں اللہ اس بات پر ناراض نہ ہو جائے, تو نے میرے دشمن کا کہنا کیوں مانا. بات سمجھ میں آ رہی ہے, بظاہر تو آپ کو کام نیکی کا ہی بتاتے ہیں مگر ان کی نیت درست. اللہ فرماتا ہے یہ اصلاح نہیں کر رہے, یہ پکے فسادی ہیں, ان کی نیت درست نہیں. اصلاح کے نام پر یہ کیا کر رہے ہیں, فساد پھیلا رہے ہیں. کیوں, اب دیکھیں کلمہ پڑھا کے کہیں گے ادھر آؤ. یہ صرف یہاں کی بات نہیں, ذرا توجہ سے سننا. ایک آدمی پیسے جمع کرتا ہے, میں مدینہ منورہ جاؤں, مکہ مکرمہ جاؤں, حج کروں, عمرہ کروں, زیارت کروں. اس نے پیسے جمع کیے, درخواست دی, نام نکلا, بڑی مشکل سے جناب ٹکٹ وغیرہ سب کچھ لے کے کتنے مرحلے گزرے, جہاز میں بیٹھا, جدہ پہنچا, وہاں پہ بھی جو تکلیفیں پیش آئیں اٹھائیں, وہ جناب مدینہ منورہ پہنچ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مسجد, مسجد نبوی حرم شریف میں گیا, وہاں جا کر نبی پاک کے روضے پر سلام کر رہا ہے, وہاں بیٹھا ہے, یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں, کہتے ہیں حاجی صاحب ادھر ایک مسجد نور ہے, ادھر چلو وہاں اللہ رسول کی باتیں ہوں گی. تو ان سے پوچھا جائے کہ جو مسجد نبوی میں بیٹھا ہے وہ کیا ہندوؤں کی باتیں کر رہا ہے, وہ کیا سکھوں کی باتیں کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, تو وہاں سے مسجد نبوی سے اس کو نکال کے اپنی مسجد میں لے جانا چاہتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک طرف کہتے ہو کہ نبی کی مسجد کے سوا کسی اور کی طرف سفر کرنا جائز نہیں, دوسری طرف مسجد نبوی سے نکال کے اپنی طرف لے کر جاتے ہو. تمہیں تو یہ کہنا چاہیے اے آنے والے, بازاروں میں وقت ضائع نہ کر, زیادہ نیند کر کے وقت ضائع نہ کر, جتنا ٹائم ملے یہاں گزار, تاکہ پتا نہیں پھر کبھی زندگی ہے موقع ملنا ہے یا نہیں. جتنا ٹائم ملے یہاں ضرور پڑھ, نفل پڑھ, قرآن پڑھ, تم وہاں سے بھی نکال کے اس کو لے جاتے ہو. مجھے بتاؤ نبی کی مسجد سے نکال کر اپنی طرف لے جانا کیا یہ صراط مستقیم سیدھا راستہ؟ جواب دیجئے. اللہ فرماتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. اب ان لوگوں کا طریقہ دیکھے, منافقوں نے مسجد دیرار بنائی تھی, انہوں نے اسی جگہ پر مسجد تعمیر کر لی. اب نبی کی مسجد سے نکال کر لوگوں کو لے جانا, یہ فساد ہے یا نہیں؟ جواب دیجئے. آج ہم میلاد کی محفل سجائیں, درود و سلام کی محفل سجائیں, یہ نہیں پسند کرتے, اپنے اجتماع میں لے جانا پسند کرتے ہیں. کہتے ہیں میلاد کرنا بدعت. تو میں پوچھنا چاہوں گا, مجھے بتاؤ صحابہ کرام نے حج کے سوا کس اجتماع میں شرکت کی؟ کون سا اجتماع ان کا سالانہ ہوتا تھا؟ کس نام سے ہوتا تھا؟ کوئی بتاؤ. تمہارا یہ اجتماع بدعت ہے, میلاد بدعت نہیں. تمہاری کتابوں سے ثابت ہے صحابہ نے میلاد منایا, تمہارے بڑوں نے روایتیں لکھی ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو خود فسادی ہیں, مگر چونکہ ان کو اپنے فسادی ہونے کی خبر نہیں, یہ آپ کو بہکاتے ہیں. ورنہ کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں, آج دنیا کے ملکوں میں چلے جاؤ, ان کو کیوں آزادی دے رکھی ہے کافروں نے؟ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جس قسم کا لوگوں کو مسلمان بنا رہے ہیں ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں. ہمیں کن مسلمانوں سے خطرہ ہے؟ ان مسلمانوں سے خطرہ ہے جو یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں, جو یا علی کے نعرے لگاتے ہیں, جو یا غوث اعظم کے نعرے لگاتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے کتنے جوش والے ہیں, کیسے ایمان والے ہیں. اور یہ وہ ہے جنہوں نے ہر موقع پر دشمنوں کا ساتھ دیا. پاکستان بنا تو انہوں نے دشمنوں کا ساتھ دیا. آج بھی دیکھ لو ان کے ڈانڈے دوسروں سے ملتے ہیں, یہ کبھی ایمان والوں سے ملتے نظر نہیں آئیں گے. میں یا غوث مدد پکارتا ہوں, یہ امریکہ سے مدد مانگتے ہیں. میں ولیوں سے مدد مانگتا ہوں, یہ شیطانوں سے مانگتے ہیں. اور ہماری مدد کو صرف کہتے ہیں, غیروں کی مدد کو اپنے یہ حلال اور اپنا نصیب سمجھتے ہیں. تو پتا کیا چلا, یہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں, یہ نبی ولی سے محبت کرنے والے نہیں ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں اے لوگوں, کیا کرو مجھے بتاؤ. آج ہزار سال کا دور اٹھا کے دیکھ لو, 1400 برس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, مجھے بتا دو کامیاب کون ہوئے؟ کامیاب صدیق اکبر ہوئے, کامیاب فاروق اعظم ہوئے, کامیاب عثمان غنی ہوئے, کامیاب علی شیر خدا ہوئے, کامیاب عشرہ مبشرہ ہوئے, بدر والے, احد والے ہوئے, کربلا والے ہوئے, صحابہ اہل بیت ہوئے, کامیاب امام اعظم ہوئے, کامیاب غوث اعظم ہوئے, کامیاب خواجہ غریب نواز ہوئے. ان لوگوں کو بھی ماننا پڑا. میں بتاؤں آپ کو, جتنے اولیاء ہیں سب سنی نظر آتے ہیں, اور اولیاء کامیاب ہے تو الحمدللہ, یہ دلیل ہے کہ کامیاب سنی ہے. اللہ
ہم نبی کا نام سن کر چومتے چومتے ہیں یا نہیں؟ سب چومتے ہیں, جتنے چومتے ہیں آواز لگائے. الحمدللہ, یہ کس کی سنت ہے؟ ماشاءاللہ, کسی نے کہا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابوبکر, ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کہ کسی کو تو پتا ہے. سنیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت میں رکھا, ان کی پیشانی سے چمکتا تھا. انہوں نے کہا یا اللہ میں اس نور کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے ان کے انگوٹھے کے ناخنوں میں اس کو ظاہر کیا, انہوں نے چوم کر آنکھوں سے لگایا.
پہلی بات. دوسری بات,
حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ادھر مؤذن اذان کہہ رہا ہے, مؤذن کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ,
صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نبی پاک کا نام سنتے ہوئے اپنے دونوں انگوٹھوں کو جمع کر کے ان کے ناخنوں کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں. حضور نے فرمایا جو ایسا کرے گا اس کی آنکھیں خراب نہیں ہوں گی، اس کی آنکھیں ٹھنڈی. اور ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں، قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، حضور آپ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. موضوعات کبیر میں امام متعالی قاری حنفی لکھتے ہیں، جو لوگ اس حدیث کو ضعیف یا موضوع کہتے ہیں وہ سنے، حضور کا ارشاد علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، حضور نے فرمایا تم پر میری سنت میرا طریقہ لازم اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ لازم. جب حضرت ابو بکر نے یہ عمل کیا تو پتا چلا ایسا کرنا بدعت نہیں، صدیق اکبر کی سنت ہے. ہم چومتے ہیں، چومتے آئے ہیں انشاءاللہ، چومتے چومتے کوئی منع کرے گا رکنے والے؟ سنے سنے، کہتے ہیں تم نبی کا نام تو نہیں چومتے، تم اپنے انگوٹھوں کے ناخن چومتے ہو، انگوٹھے چومتے ہو، نبی کا نام تو نہیں چومتے. سنے جواب بتا دو، یہ آپ کو روکنے کی کوشش. کہتے ہیں دیکھو انگوٹھے دھلے ہوئے نہیں ہیں، میلے ہیں، تم نے چوم لیا، تم بڑی صاف چیزوں کو چومتے ہو. اعتراض کرنے والو، تم کس کس کو اور کہاں کہاں چومتے ہو؟ ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ ہم نبی کا نام چوم رہے ہیں، اپنے انگوٹھے چوم رہے ہیں، اپنے نبی کے نام سے چوم رہے ہیں، تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ آئیے اس کا جواب بھی دے دیں، توجہ سے سنیں. اللہ تعالی ہم سب کو حج عمرہ نصیب کرے. جتنے لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، باقی نے دیکھا سنا ہوگا. طواف جب شروع کرتے ہیں کعبے کا تو کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ حجر اسود سے. کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حجر اسود سے پھیرا لگائیں گے اور گھوم کے آئیں گے واپس حجر اسود پر. ایک پھیرا ہوگا طواف، پھر دوسرا پھیرا، پھر تیسرا. ہر پھیرے پر حجر اسود کو چومنا ہے، وہیں سے اس کے بوسے سے وہ طواف شروع ہوتا ہے اور وہیں ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ سب کو لے جائے. لیکن رش کا موقع ہوتا ہے، ہر ایک کو حجر اسود چومنے کا موقع ملتا نہیں. یہ حجر اسود کیا چیز ہے جانتے ہیں؟ پتھر. کہاں کا؟ ماشاء اللہ، جنت کا پتھر. حضرت آدم علیہ السلام مٹھی میں لے کر آئے تھے، ایک روایت یہ، ایک روایت یہ کہ حضرت جبریل لائے تھے. یہ ہاتھ میں آ جانے والا پتھر، وہ جو چاندی کے کٹورے میں آپ کو پورا پتھر نظر آتا ہے، وہ حجر اسود نہیں ہے، یاد رکھنا. جو فوٹو میں نظر آتا ہے چاندی کے کٹورے میں، وہ پورا پتھر حجر اسود نہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جو اس کے اندر جڑے ہوئے ہیں، وہ حجر اسود ہے. ٹوٹ گیا تھا نا، وہ ٹکڑے ہیں چھوٹے چھوٹے جو اس بڑے پتھر کے اندر جڑے ہوئے ہیں، وہ حجر اسود ہے. قریب سے دیکھو نظر آتے ہیں. یہ وہ پتھر ہے، جنت کا پتھر جب لا کر رکھا گیا تو یہ چمکتا تھا. یہ جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت، اور ایک حدیث کے مطابق جو اس کو چومتا ہے، اس کا چومنا ایسا جیسا اللہ سے ہاتھ ملانا. روایتوں میں یہ بات موجود. اس کی روشنی پھیلی جہاں تک، اس کی روشنی گئی وہ جگہ حدود حرم کہلائی. اتنی جگہ حدود حرم، اور کوئی جانتا ہے حدود حرم کتنی ہے؟ 9 میل. کتنی؟ جنت کے جب ایک چھوٹے سے پتھر کی اتنی روشنی ہے تو جنت کے مالک نبی کی کتنی روشنی ہوگی؟ اندازہ کر لیں. یہ لوگ چونکہ اندھیرے میں ہیں، ان کو پتا یہ جانتے نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، سب اس حجر اسود کو نہیں چوم سکتے. ایک بات حجر اسود کی اور سن لو، آپ حجر اسود کو چوم رہے ہوتے ہیں، آپ میں سے کبھی کسی شخص نے یہ نہیں دیا ہوگا، حضرت مولانا اقبال سعیدی صاحب یا دوسرے لوگ جتنے بیٹھے ہیں، کہ اے حجر اسود میرا نام یہ، میرے باپ کا نام یہ، میں تجھے محبت سے چومنے لگا ہوں، کبھی اعلان کرتے ہیں؟ جواب دیجئے. کسی اتنا اعلان کرنے کا وہاں ٹائم ہی نہیں ہوتا، دوسرا دھکا مار کے آپ کو پرے کر دے گا، اس میں چومنا وہاں تو مشکل سے ٹائم ملتا ہے، آپ اتنا اعلان کریں نہیں. حدیث میں ہے قیامت کے دن قیامت کے دن یہ حجر اسود گواہی دے گا کس نے اس کو کس نیت سے چوما، جو بھی اس کو چوم رہا ہے یہ اس کا نام بھی جانتا ہے، اس کے باپ کو بھی جانتا ہے، اس کی نیت کو بھی جانتا ہے۔ جنت کے پتھر کی یہ شان ہے، اندازہ کرو نبی کی کتنی شان ہوگی۔
سوچیں وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، حضرت عمر اس کو چومنے لگے اور کہا تو ایک پتھر ہے، میں تجھے کبھی نہ چومتا، اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے نبی نے چوما، ورنہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ حضرت علی پاس کھڑے تھے، حضرت علی نے فرمایا اے امیر المومنین، آپ نے شاید نبی پاک کا فرمان نہیں سنا، یہ نفع دے گا قیامت کے دن، جو اس کو چومے گا یہ اس کی گواہی دے گا۔ چنانچہ حدیثوں میں موجود، اس کو آنکھیں بھی ملیں گی، ہونٹ بھی ملیں گے، یہ گواہی دے گا۔
میرے دوستوں اور بزرگوں، اس حجر اسود کو سب نہیں چوم سکتے رش کے ٹائم پر، تو نبی نے آسانی کر دی۔ اگر آپ حجر اسود کو چوم نہ سکے، اس کی طرف دونوں ہتھیلیاں کر کے اپنی ہتھیلی چوم لیں۔
رش میں لازمی بات ہے، لاکھوں افراد ہیں، ہر ایک کو موقع نہیں مل سکتا، بلکہ بہت سے لوگ کچلے جاتے ہیں، زبردستی وہاں جاتے ہیں تو دب جاتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں شوق میں کہ وہ نہیں ان کو موقع ملتا، تو دور سے اس کی طرف ہتھیلی کر کے ہتھیلیاں چوم لو، تو دیکھنے والا کوئی نہیں کہتا کہ تم اپنے ہاتھ چوم رہے ہو، ہتھیلی چوم رہے ہو، سب یہی کہتے ہیں حجر اسود کو چوم رہے ہیں۔
نہیں نہیں، اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چھڑی، لکڑی، اسٹک، سوتی، لاٹھی ہو اور وہ بات آپ اس کا رخ، اس کا سرا حجر اسود کی طرف کر کے اس کو چوم لیں، تو یہ بھی حجر اسود کا چومنا۔
روایتوں میں یہ طریقہ بھی لکھا ہے۔ مجھے بتائیں، کوئی کہے گا تو لکڑی چوم رہا، وہ کہے گا نہیں میں کیا چوم رہا ہوں، ذرا ان کی حجر اسود کو چوم رہا ہوں۔ کوئی اس کو نہیں کہتا کہ تو لکڑی چوم رہا، کوئی نہیں کہتا ہتھیلی چوم رہا ہے۔
کیوں کہ اصل نیت حجر اسود کو چومنے کی ہے، جب ہتھیلیاں اس کی طرف کی تو نسبت ادھر ہو گئی، اب ہتھیلی نہیں چوم رہا، حجر اسود چوم رہا ہے۔ بلا تشبیہ بلا تشبیہ بات سمجھ میں آ گئی، مسئلہ سمجھ میں آ گیا، اصل میں بات سمجھانی تھی۔ تم کہتے ہو تم انگوٹھے چومتے ہو، ہم کہتے ہیں ہم نبی کا نام چومتے ہیں۔ اگر حجر اسود کی طرف ہتھیلی کر دی جائے، ہتھیلی چومے، لوگ کہتے ہیں ہتھیلی نہیں حجر اسود چوم رہے ہو، جب ہم یہ نسبت نبی کی طرف کرتے ہیں تو انگوٹھے نہیں حقیقت میں نبی کا نام چومتے ہیں۔
اللہ دیکھنے والا کیا کہے کہ جی تمہارے انگوٹھے میں برکت نہیں، چلو نہیں ہے، نبی کے نام میں تو برکت ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں۔ آج کل آپ پڑھیں گے اسپیکر لگے ہوئے، یا اللہ مدد، اللہ ہی کافی ہے، صرف یا اللہ کہنا چاہیے، یا کا لفظ کسی اور کے ساتھ نہیں کہنا چاہیے، جگہ جگہ اسپیکر لگائے ہوئے۔ لوگوں کو کہتے ہیں یا رسول کہنا شرک، بلکہ لکھا ہے ایک ہے آواز مومن، ایک ہے آواز مشرک۔ آواز مومن یا اللہ مدد، آواز مشرک یا رسول اللہ مدد، جگہ جگہ لکھتے ہیں۔ آؤ یہ مسئلہ سمجھا دوں آپ کو۔ یہ کہتے ہیں یا کہہ کے کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے اللہ کو۔ یہ یا کا لفظ عربی میں، اردو میں اس کے معنی ہے، عربی میں کہیں گے یا اخی، اردو میں کہیں گے اے بھائی، انگلش میں کہیں گے او برادر۔ سیدھی سی بات، آپ کسی کو بلاتے ہیں میاں، اے بھائی، وہی بات ہے، یا اخی یا صدیق۔ کہتے ہیں یا کہہ کے کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے اللہ کو۔ یہ یا کا لفظ عربی میں، اردو میں اس کے معنی ہے، عربی میں کہیں گے یا اخی، اردو میں کہیں گے اے بھائی، انگلش میں کہیں گے او برادر۔ سیدھی سی بات، آپ کسی کو بلاتے ہیں میاں، اے بھائی، وہی بات ہے، یا اخی یا صدیق۔ عربی میں یا کہتے ہیں، اردو میں اے کہہ کے پکارتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو یا کہنا جائز نہیں، ویسے کہتے کہہ لو، پکارنا نہیں، خود جس کو چاہیں پکارنا۔ اب ان کو یہ اگر واقعی کہتے ہیں کہ ایسا کہنا شرک ہے، تو جو بھی اللہ کے سوا کسی کو یا کہہ کے پکارے پھر اس کو مشرک کہو، تب تو بات ہو کہ بھی ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ تم کہہ لو تو جائز، ہم کہیں ناجائز، یہ ہو سکتا، یہ ہو سکتا۔ ان کے بڑے، ان کے بڑے جناب اشرف علی تھانوی، جو تھانہ بھون کے بڑے مشہور مفتی، دیوبند میں بڑا مقام ان کا،
ان کی کتاب نشر الطیب اٹھاؤ، اس میں انہوں نے لکھا یا شفیع بات خود بیدی، اے بندوں کی شفاعت کرنے والے میری دستگیری کیجیے۔ اگر یا کہہ کے کسی اور کو پکارنا شرک تو پہلا فتوا تھانوی صاحب پر لگاؤ، اگر نہیں لگاتے ہو تو پتا چلا کہ تم اصلی مفتی نقلی ہو، ویسے ہی مفتی ہے نا جن کے لیے کسی نے کہا پہلے مفتی تھے مسائل کے بتانے والے، پہلے مفتی تھے مسائل کے بتانے والے، مفتی اب بھی ہے مگر مفت کے کھانے والے، یہ اسی ٹائپ کے مفتی ہے اصلی مفتی۔ اگر اصلی مفتی ہوتے تو جو فتوا تھا سب کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ یہ اپنا پیر کہتے ہیں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کو، کہتے ہیں وہ پیر تو ذرا پیر صاحب کی سنو، پیر صاحب کہتے ہیں یا محمد مصطفیٰ پر یاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو یا کہہ کے پکار رہے ہیں یا نہیں پیر صاحب؟ جواب دیں۔ تو ان کے نزدیک یا کہہ کے کسی اور کو پکارنا شرک، تو اپنے پیر پر شرک کا فتویٰ لگائے نا، اور جو مشرک ہو وہ پیر ہو سکتا؟ جواب دیں۔ پیر صاحب کہتے ہیں یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، اے حبیب کبریا فریاد ہے، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ وہ نبی سے فریاد بھی کہہ رہے ہیں، یا کہہ کے بھی پکار رہے ہیں، مشکل کشا بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں ان کے نزدیک شرک۔ مگر اپنے پیر پر فتویٰ نہیں لگاتے تو سمجھ لو ان کے فتویٰ صرف دکھانے کے ہیں اصلی، ورنہ ان پہ لگائے فتویٰ۔ میں اس طرح کے اشعار کی لائن لگا دوں، تفصیل پڑھنی ہو میری کتاب سفید و سیاہ پڑھ لیں، اس میں میں نے ان کے سارے لکھے۔ بلکہ ان کے پیر رب اپنے پیر کو پکارتے ہیں، اے کہے نور محمد وقت ہے امداد کا، اپنے پیر صاحب کو پکار رہے ہیں وہ، تو اگر یہ شرک ہے تو ان پر فتویٰ لگاؤ۔ نہیں نہیں، تھانوی صاحب خود تھانوی صاحب جگہ جگہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، میں ایک مست کی دعا سے، ایک مجنوں کی دعا سے پیدا ہوا ہوں۔ کس کی دعا سے؟ مست مجذوب، مجذوب اس کو کہتے ہیں جو اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو، ہوتے ہیں نا ملنگ پھرتے ہیں، ہوش نہیں ہے ان کو، نہ وقت کا پتا نہ کھانے کا پتا، جہاں مرضی بیٹھ گئے، یہ نہیں کہ بنا ہوا ہو اصلی، وہ مست مجذوب۔ تھانوی صاحب پورا واقعہ خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں میری ماں کے ہاں بچے پیدا ہوتے تھے زندہ نہیں رہتے تھے، میری ماں نے اپنے بھائی کو کہا میرے ماموں، ماموں ماں کا بھائی، وہ ایک مست کے پاس مجذوب کے پاس گئے، جا کر کہا میری بہن کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں زندہ نہیں رہتے، کچھ کر کچھ، یا تو یہ کہا کچھ کر تو، اور یہ کہا دعا کر، دونوں طرح مسلک ہمارا ثابت ہوتا ہے۔ یہ کہا کچھ کر کہ یعنی تجھے اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے تو کوئی جنتر منتر کر، کوئی بھوک مار، کوئی تعویذ دے، کوئی دم کر، اور یا یہ کہ دعا کر تو تیری دعا مقبول ہو، دونوں طرح بات ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں غیر اللہ کے پاس جانا شرک، تو ان کا ماموں کیوں گیا؟ ماموں پہ بتوا لگاؤ۔ اس مست مجذوب کے پاس گئے، اس نے کہا، وہ مست مجذوب، مجذوب کی شان زیادہ نہیں ہوتی، ہوش والے کی زیادہ ہوتی ہے، وہ مست کے پاس گئے، بہن کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں زندہ نہیں رہتے، مست نے کیا کہا، جاؤ دو لڑکے ہوں گے زندہ بھی رہیں گے، پلے بڑھیں گے، ایک ملا بنے گا دوسرا دنیا دار ہوگا۔ مست بتا رہا ہے، جاؤ دو لڑکے ہوں گے، ان کے نام علی کے نام پر رکھنا۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں میرا نام اشرف علی، میں ملا ہوں، میرا بھائی اکبر علی وہ دنیا دار تھوڑا سا مست بھی ہے، میں اس مست کی دعا سے پیدا ہوا ہوں۔ وہ مست جانتا ہے کہ دو لڑکے ہوں گے، یہ بھی جانتا ہے زندہ رہیں گے، یہ بھی جانتا ہے کیا بنیں گے، اور ان کے نام بھی علی کے نام پر رکھنے کی تاکید کر رہا ہے۔ تو جب ایک مست کی یہ شان ہے تو جو صالح ہوش والا ہے اس کی کتنی شان ہوگی، پھر ولیوں کے سردار غوث پاک کی کتنی شان، پھر صحابہ کی شان، پھر نبیوں کی شان، پھر نبیوں کے نبی کی شان۔ کوئی جانے تو کیا جانے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا، صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے دیوانے خبر دے رہے ہیں. تو اب ان باتوں کو سن کر بتاؤ, اب یہ کہتے ہیں تم غیر اللہ کے پاس جاتے ہو, غیر اللہ کے پاس جانا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں تم پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو. تمہارا تو خانگی خود لکھ رہا, میں پیدا ہی غیر اللہ کی دعا سے ہوا ہوں, غیر اللہ کی برکت سے ہوا ہوں, وہ خود لکھ رہا ہے. تو اپنے گھر کی بات آئے تو معاملہ اور, سنیوں کی بات آئے معاملہ اور. تو بتائیے یہ فساد ہے یا نہیں؟ ہم یا کہہ کے پکارتے ہیں. آئیے یا کہنے کا مسئلہ آپ کو سمجھاؤں. اصول یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ جو ان کا معاملہ ہے کہ یا کہہ کے اس کو پکارنا ہے جو دور ہو. جو سب کی آواز چاہیے, کھڑے بیٹھے جتنے ہیں یہ کہتے ہیں یا کا لفظ اس کے پکارنے میں استعمال کرو جو. ٹھیک ہے, اب میرا سوال یہ ہے بتاؤ اللہ کس سے دور ہے؟ کہتے ہیں نا دور, جو دور ہو اس کو یا کہہ کے پکارنا چاہیے. اور اللہ کی دوری یہ ثابت کر سکتے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. نہیں نہیں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, وہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب. تو پہلے اللہ کا دور ہونا تو ثابت کرو. تو جب وہ دور نہیں تو پھر اللہ کو یا کہہ کے پکارنے کا کیا مطلب؟ پہلی بات, اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں یا کہہ کے پکارو, کسی اور کو یا کہہ کے نہ پکارو. ذرا توجہ سے سنیے گا, کہتے ہیں یا سے اس کو پکارنا چاہیے دور ہو. تو اللہ تو دور نہیں, تو پھر اللہ کو یا کہہ کے کیوں پکارتے ہیں؟ کہ دوسرا مطلب یا کہہ کے اس کو پکارنا, پکارا اس کو جاتا ہے جس کی توجہ نہ ہو, اپنی طرف توجہ کرانے کے لیے, رحمت کی نظر کرانے کے لیے, کہ وہ ہم پر مہربانی کی نظر کرے, اس لیے اس کو پکارا جاتا ہے. رحمت حاصل کرنے کے لیے, رحمت کی توجہ, رحمت کی نظر حاصل کرنے کے لیے. تو میرا جواب سنو, تم اللہ کو اس لیے کہتے ہو ہم پکارتے ہیں کہ یا کہہ کے اس کو پکارا جاتا ہے جو دور ہو. اللہ سے دوری ثابت نہیں ہو سکی تو آج بھی کہ رحمت حاصل کرنے کے لیے, تو جب رحمت حاصل کرنے کے لیے یا کہہ کے پکارا جا سکتا ہے, تو جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا اس کو یا کہہ کے کیوں نہیں پکارا جا سکتا؟ دو جواب, رحمت حاصل کرنی ہے نا, تو جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا اس کی طرف کیوں نہیں توجہ, اسے کیوں نہیں پکارا جا سکتا؟ یہ اصل میں ان کے ڈھونگ ہیں, انہوں نے کس کس کو یا کہہ کے پکارا, ایک لمبی لائن ہے. مگر فتوے صرف ہم پر لگاتے ہیں, ان کے فتووں سے ہمارا عقیدہ بدل سکتا. ہم پکارتے آئے, پکارتے پکارتے ہمیں پتا اس پکارنے سے بیڑا بیڑا کوئی ہمیں شوبھا. ہم ادھر سے پکارتے ہیں, نبی سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, مدد بھی مدد بھی. آپ کو ایک واقعہ سنا دوں, اگر پہلے سنایا ہوا ہے تو ذہنوں میں تازہ کرنے. میرا اپنا بیتا ہوا واقعہ, مسئلہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گا. یہ ہے 2001 عیسوی کا سال, بات سنا رہا ہوں 1990 کے. کتنے سال پہلے؟ 11 سال, 10 سال ہو گئے اور 11 سال. 1990 میں فرانس کا ایک جزیرہ جس کا نام ریونیون, میں وہاں گیا. وہاں اس وقت مسلمانوں کی ٹوٹل آبادی 2500 تھی. کتنی؟ آپ کے اس علاقے میں 2.5 لاکھ سے زیادہ ہوگا, لیکن اس پورے ملک میں وہاں پر اس جزیرے میں مسلمانوں کی ٹوٹل آبادی 2500 عورت مرد بوڑھے بچے جوان ملا تھا. ان میں وہ دوسرے زیادہ, دوسرے. میری تقریر ہوئی, اس میں 25-30 آدمی آئے. کہنے لگے بہت بڑا اجتماع ہے یہاں, 5-7 سے زیادہ آتے نہیں آپ کی تقریر میں, یہ 25-30 آ گئے, بہت بڑا اجتماع. میں نے کہا بہت اچھا. ان کو انگریزی بھی نہیں آتی تھی, مجھ کو فرانسیسی نہیں آتی. میں نے اردو میں تقریر کی, ان میں سے ایک آدمی نے فرانسیسی میں فرینچ میں اس کا ترجمہ کر دیا. دوسرے بھی کچھ بیٹھے تھے, باقی کچھ اپنے تھے. تقریر ختم ہو گئی, دنیا جانتی ہے میں ساری رات جاگتا ہوں, صبح فجر کے بعد کچھ دیر آرام کرتا ہوں. جن کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا ان کو میں نے کہا حاجی صاحب میں کھاؤں گا, مجھے اب زور میں جو بھی ملنا ہو, کام کرنا ہو زور میں, میرا یہ ٹائم سونے. حاجی صاحب نے مجھے 2 گھنٹے کے بعد اٹھا دیا. مجھے بڑا غصہ آیا کہ ابھی تو میں کہہ کے سویا تھا, نیند میں سے آدمی کو اٹھانا. کیا بات ہے؟
حاجی صاحب کہنے لگے وہ آئے سمجھے ہو، وہ آئے ہیں۔
میں نے کہا وہ کیا لے رہے آئے ہیں؟ کہنے لگے کہتے ہیں آپ سے بات کرنی ہے۔
میں نے کہا حاجی صاحب آپ ان کو کہہ دیتے، وہ سو رہا ہے، دو گھنٹے بعد آ جاتے۔ وہ کہنے لگے اب آ گئے، بٹھا دیا، آپ اس کو تکلیف کرو۔ میں اٹھا، میں نے منہ دھویا، پہنچ گیا۔ غصہ تو مجھے بہت چڑھا ہوا تھا کہ انہوں نے میری نیند خراب کی ہے۔ میں نے کہا چھوڑوں گا نہیں۔ خیر آ کے بیٹھ گیا، کچھ چار پانچ سات اپنے افراد تھے، پانچ سات وہ افراد تھے، بیٹھ گئے۔ کہنے لگے مولانا صاحب رات آپ نے تقریر کی، ہم نے سنی آپ کی تقریر میں یہ بات تھی کہ صرف سنیوں کا مسلک سچا ہے۔ آپ کہہ رہے تھے اہل سنت و جماعت کے سوا باقی کسی کا مسلک سچا نہیں، آپ نے ہمیں غلط قرار دیا، تو ہم آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہیں تو پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا سنا۔ وہ ایک کاغذ لائے، سائیکلو اسٹائل رکھا سامنے۔ وہ کہنے لگے دو سال پہلے، جو 1990 میں بات سنا رہے ہیں، دو سال پہلے کا مطلب 1988 کی بات، 1988۔ وہ کہنے لگے ہم فرانس سے مصر گئے تبلیغ کے لیے۔ کہاں گئے؟ مصر۔ اللہ ان کو سمجھے گو، اللہ پوچھے کسی کافروں کے ملک میں کبھی نہیں جاتے تبلیغ کے لیے، جب جائیں گے مسلمانوں کے ملک۔ وہاں افریقہ میں میں گیا تھا، یہ مسلموں کی مسجد میں آ رہے ہیں۔ میں نے کہا جاؤ نا، وہ جہاں کالے رہتے ہیں عیسائی ہیں، ان کو جا کے تبلیغ کرو۔ کہنے لگے وہ مارتے ہیں۔ میں نے کہا جاؤ نا پھر، مار کھاؤ نا، کیوں نہیں کھاتے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے تکلیف نہیں اٹھائی، پتھر نہیں کھائے، تکلیف نہیں اٹھائی؟ جا جدھر ہلے ملتے ہو جا جاتے، جدھر پتھر پڑتے ادھر نہیں جاتے۔ کہنے لگے نہیں جی بس ادھر، یہ حال ہے ان کا، نہ سینما کی کھڑکی کے پاس، نہ جوئے کے اڈے کے پاس، نہ شراب خانے، دنیا کی مسجد میں آئیں گے۔ اس کا نام تبدیل ہے یا فساد ہے بتائیے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں کہنے لگے ہم دو سال پہلے مصر گئے، وہاں ایک مسجد میں پہنچے، سیدھا جا کے مسجدوں پہ قبضہ کرتے، مسجد میں چلے گئے۔ جب عشاء کی نماز ہو گئی تو مسجد کا متولی، انچارج، کیئر ٹیکر، نگران، کمیٹی کا ممبر، جو بھی آپ کہتے ہیں، اس نے کہا اٹھاؤ بسترے، چل چل۔ میں نے مسجد بند کرنی ہے۔ کہنے لگے ہم تو پھینکتے ہی مسجد میں جا جاتے ہیں، مسجد میں رہتے ہیں، ہم اللہ رسول کے مہمان ہیں، مسجد میں رہیں گے۔ اس نے کہا یہاں رہنے کی اجازت۔ قسمت بیچاروں کی خراب، کچھ لوگ ہیں جن کے لیے بستر بچھائے جاتے ہیں، یہ ہیں جن سے بستر اٹھوائے جاتے ہیں، در بدر کبھی ادھر کبھی ادھر اٹھا اٹھا کے پھر رہے ہیں، ٹھکانہ نصیب۔ انہوں نے کہا اٹھاؤ، یہ نہیں اٹھا رہے تھے، اس نے اٹھا کے باہر پھینک کے دروازہ لگایا۔ اب بڑے خراب ہوئے کہ کیا کریں، آپ کی مسجد میں تو لڑنا شروع کر دیں گے، وہاں لڑ نہیں سکے۔ قریب میں کوئی ہوٹل تھا، وہاں چلے گئے کہ رات آج یہاں پر گزارو، صبح دوسری مسجد پر قبضہ کریں گے۔ وہاں ہوٹل میں جا کے ایک کمرے میں پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ مجھے وہ واقعہ سنا رہے ہیں، ان کی سنائی ہوئی بات سنا رہا ہوں آپ کو۔ کہنے لگے ابھی فجر نہیں ہوئی تھی، کسی نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کہنے لگے ہم پریشان ہو گئے کہ اب یہاں سے بھی کوئی نکالے گا۔ خیر دروازہ کھولا تو دیکھا مسجد کا وہی انچارج، وہی متولی سامنے کھڑا تھا جس نے ہمارے بستر اٹھا کے پھینکے تھے۔ کہنے لگا واپس آ جاؤ، میں تمہیں اپنی مسجد میں بھی رکھوں گا، کھانا بھی کھلاؤں گا، جب تک چاہو رہو، دن رات، مہینہ دو مہینے، جب تک چاہو رہو، کوئی رکاوٹ نہیں، واپس آ جاؤ، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، میں نے تمہارے بستر اٹھا کے پھینکے، چلو اب واپس آ جاؤ۔ کہنے لگے ہم بڑے حیران، ابھی چار گھنٹے پہلے بستر پھینک رہا تھا اور اب ہمیں اٹھانے کے لیے آیا کہ چلو مسجد میں چلو، یہ معاملہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ہم نے اس سے پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے؟ اب وہ سنا رہے ہیں مجھے، ذرا توجہ سے بات سننا، ذرا کہانی بناتے کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے اس نے کہا جب میں تمہارے بسترے پھینک کے گھر گیا، جا کر سو گیا، میں نے خواب دیکھا مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ جس طرح آپ نے سبحان اللہ کہا، وہاں پہ بھی بیٹھے لوگوں نے کہہ دیا سبحان اللہ، نبی پاک کا نام آئے گا، مسلمان کہے گا سبحان اللہ، زیارت ہوتی ہی نہیں ہے، فوراً نبی کا نام پتہ نہیں دیکھتے کس کو ہے اور نام نبی کا لے دیتے ہیں۔ جس کو واقعی نبی کی زیارت ہو، بڑی عزت کی بات ہے۔ میں تو چپ کر کے بیٹھا رہا، لوگ ذرا توجہ سے سننے لگے۔ وہ کہنے لگا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا تو نے میرے مہمانوں کے بستر اٹھا کے پھینک دیا، تیرے باپ کی مسجد ہے، جا فلانے ہوٹل پہ فلانے کمرے میں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کو لے کر آ مسجد میں رکھ، ان کی خدمت کر، جب تک وہ رہے ان کی خدمت کر۔ تو میں آیا ہوں تمہارے پاس معافی مانگنے، چلو۔ لوگ کہنے لگے سبحان اللہ، میں چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگے مولانا صاحب اگر ہم غلط لوگ ہیں تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا کہ جاؤ ان کو لے کے آؤ، ان کو رکھو مسجد میں خدمت کرو، اگر ہم غلط لوگ ہوتے تو نبی پاک ایسا کیوں فرماتے؟ آپ نے رات تقریر میں کہا سوائے سنیوں کے کوئی سچا نہیں ہے؟ میں نے کہا جواب سننا ہے؟ کہنے لگے جی، کیونکہ وہ جس کو یہ بات سناتے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے فوراً کہتا تھا بھائی تم ٹھیک ہو۔ میں نے کہا یہ واقعہ مجھے لکھ کر دستخط کر دو کہ یہ سچا ہے جو تم نے سنایا ہے، یہ لکھ کر دستخط کر دو۔ کہنے لگے یہ چھپا ہوا، میں نے کہا مجھے فرینچ پڑھنی نہیں آتی۔ کہنے لگے ہم کو کوئی اور زبان نہیں۔ میں نے کہا چلو اسی پہ دستخط کرو، جتنے بندے بیٹھے تھے میں نے کہا سارے دستخط کرو کہ تم نے جو یہ واقعہ سنایا حلف اٹھاؤ کہ یہ سچا۔ وہ بڑی خوشی میں تھے، فوراً دستخط، سب نے چڑیاں بٹھا دی، جس کی جیسا ڈیزائن بنتا تھا بنا دیا اللہ جانے سے۔ میں نے کہا اگر تمہارا سنایا ہوا یہ واقعہ سچا ہے تو عقیدہ میرا سچا، تمہارا جھوٹا۔ وہ بڑے حیران تھے یہ نیا مولوی کون آ گیا ہے، ہم تو جس کو سناتے تھے وہ متاثر ہوتا تھا، یہ نئی بات کرنے لگا ہے۔ میں نے کہا سنو اگر یہ بات یہ واقعہ سچا ہے تو میرا عقیدہ سچا، تمہارا عقیدہ غلط۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے تقریباً 1400 برس ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تم نے یہ واقعہ سنایا ہے 1988 کا، 1988 میں جب تم فرانس سے چلے مصر جانے لگے، کیا تم نے نبی کو اطلاع دی تھی؟ تار بھیجا تھا، ٹیلی گرام، ٹیلی فون، ٹیلی فیکس، ٹیلیکس، کوئی آدمی بھیجا تھا، خط لکھا تھا کہ نبی کو جا کے بتاؤ کہ ہم اتنے آدمی فرانس سے مصر تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا کسی آدمی کو بھیجا تھا کہ جا کے روضہ رسول پر جا کر خبر دو؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا مصر کی جس مسجد میں گئے قاہرہ میں، وہاں جس مسجد میں گئے وہاں سے جا کے کوئی فون کیا مدینہ کوئی اطلاع بھیجی؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا، جو تمہاری اور مسجد کے انچارج کی گفتگو ہوئی اس کی ٹیپ کی تم نے ریکارڈنگ کی وہ مدینہ بھیجی؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا 1988 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کر جانے کے 1400 سال کے بعد تم فرانس سے مصر جاتے ہو، میرے نبی کو خبر ہے؟ تم نے بتایا نہیں میرے نبی کو خبر؟ تم فرانس سے مصر پہنچے قاہرہ میں کس مسجد میں گئے میرے نبی کو خبر ہے؟ تمہاری مسجد کے انچارج سے کیا بات ہوئی میرا نبی سن رہا ہے؟ تم نے ریکارڈنگ کر کے بھجوائی نہیں، میرا نبی سن رہا ہے۔ تم وہاں سے نکالے گئے ہوٹل کے جس کمرے میں گئے، کس ہوٹل میں گئے، کس کمرے میں گئے نبی کو خبر ہے؟ تمہاری اس بات سے پتا چلا میرا نبی سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، مدد بھی کر رہا ہے۔ یا تو کہو واقعہ جھوٹا ہے، اور اگر واقعہ سچا ہے تو عقیدہ میرا سچا ہے۔ تم نے کہا حضور نے اس کو بھیجا کہ جاؤ فلانے ہوٹل میں ہیں نکال کے لے کے آؤ، تو بولو مدد کی یا نہیں کی؟ تم کہتے ہو نبی سنتا نہیں، تم نے تو معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، نقلے کفر، کفر نباشت، تم نے تو اپنی کتابوں میں لکھا نبی مر کر مٹی میں مل گیا، نبی کو دیوار کے پیچھے خبر نہیں۔ وہ تمہارا کوئی ہوگا جس کو خبر نہیں، میرے نبی کو سب خبر ہے، میرے نبی کو اللہ کی عطا سے سب خبر، سب خبر ہے۔
اللہ تعالیٰ نبی کو باخبر رکھتا ہے، اللہ نے علم دیا، قدرت دی، طاقت دی۔ میرے دوستو اور بزرگو، اسی باتوں سے پتا چلا نبی کو سب خبر ہے۔
اب اگر اس طرح کی بات سنائیں تو یہ خود بھنستے ہیں، مجھے اطلاع دی انہوں نے جا کے مسجدوں سے وہ کاغذ پھاڑ دیے کہ یہ تو واقعہ خود ہمارے گلے پڑ رہا ہے، تو کہاں تو سنانے آئے تھے تاریخ میں بات بنا کر، اور کہاں وہ انہیں کے اپنے گلے پڑ گئی۔ لیکن ان کی بات سے بھی پتا چلا کہ یہ واقعات بیان کر کے آپ کو اسی طرح قابو کرتے ہیں، ان کو بھی ماننا پڑتا ہے کہ یہ نبی کا نام لیتے ہیں، تو مان لو نبی دیکھ بھی رہا ہے، نبی سن بھی رہا ہے، نبی مدد دی، نبی مدد دی، مدد دی۔ ہمیں کوئی شبہ؟ مدد کا ثبوت چاہیے؟ دیجئے۔ کتاب کا نام لکھ لیں نشر الطیب۔ کیا نام لکھنے والے؟ جناب اشرف علی تھانوی۔ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں تم ہمارے ملاؤں کے نام لیتے ہو، ان کی کتابوں کا نام لیتے ہو، ناراض ہونے کی بجائے مجھے کمیشن دیا کرو، میں تمہاری بھی شہرت کر رہا ہوں، تمہاری کتابوں کی بھی کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھانوی صاحب نے یہ واقعہ سنے توجہ سے ساری دنیا سنتی رہتی ہے خود تھانوی صاحب نے نشر الطیب میں لکھا حضرت امام بوسیری یا بوسیری دونوں طرح کہا جاتا ہے امام بوسیری مشہور ہیں جن کا قصیدہ برگا ساری دنیا پڑھتی ہے مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبی کا خیر القلب کل مولا یا صلی وسلم بڑا مشہور ہے 700 برس 800 برس سے وظیفہ چلا رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے 500 سال بعد کتنے 500 سال کے بعد مصر میں امام بوسیری کو تکلیف ہو گئی بیماری ہو گئی فالج جانتے ہیں فالج یہ دماغ کی ایک بیماری ہے دماغ کے کسی حصے میں خون جم جاتا ہے کلاؤڈ بن جاتا ہے وہ حصہ جو ہے اس سے متاثر جتنا جسم وہ خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ اتنا حصہ دماغ کا کام نہیں کر رہا تو اتنے حصے کو وہ طاقت پہنچاتا نہیں تو اتنا حصہ خاموش وہ دماغ سے وہ چیز ختم ہو جائے حصہ پہ شروع ہو جاتا ہے فالج کی بیماری جسم مفلوج ہو گیا بستر پر پڑ گئے ہل نہیں سکتے چل نہیں سکتے بستر پر بیٹھے بیٹھے یہ حضور کی ناک لکھ رہے ہیں امام بوسیری یہی قصیدہ شریف نبی کی ناک لکھ رہے ہیں 500 سال کے بعد تھانوی صاحب یہ واقعہ لکھتے ہیں ناک لکھ رہے ہیں 150 سے زیادہ شعر ہیں اس میں پوری لوگ دنیا پڑتی ہے آج بھی کہتے ہیں کسی کو فالج کی بیماری ہو جائے روز اس کا وظیفہ کریں اللہ شفا دے دیتا ہے انہوں نے نعت لکھی اور عقیدہ دیکھو کتنا پیارا کہتے ہیں یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سوا عند حلول الحادث العمم یا اکرم الخلق یا کہہ کے پکار رہے ہیں امام بوسیری 500 سال کے بعد مصر میں بیٹھے کیا کہہ کے پکار رہے ہیں یا اکرم الخلق اے اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے مشکل اور پریشانی میں آپ کے سوا کوئی نہیں جس کو پکاروں اور کون ہے آپ کے سوا جس کو پکاروں جو میری طرف توجہ کرے حضور آپ کی ہے اگر یہ عقیدہ شرک ہوتا تو کیا ان پر مہربانی ہوتی نہیں سنیں سنیں امام بوسیری نعت لکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رات ان کو خواب میں زیارت ہو گئی امام بوسیری فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی پاک کا دربار لگا ہوا ہے انبیاء بیٹھے صحابہ بیٹھے اولیاء بیٹھے میں نے دیکھا میں بھی اس محفل میں موجود ہوں نبی پاک نے میری طرف رخ کیا اور فرمایا بوسیری تم نے جو نعت لکھی ہے ذرا سناؤ جو نعت لکھی ہے ذرا سناؤ امام بوسیری کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم وہ کہتے ہیں میں پڑھتا رہا حضور خوشی سے جھومتے رہے سن کر خوش ہوتے رہے پھر حضور نے اپنا ہاتھ مجھ پر پھیرا میں تندرست ہو گیا نبی پاک نے جو چادر بردے یمانی جو چادر اپنے اوپر اوڑھی ہوئی تھی نعت سن کر خوشی میں حضور نے وہ چادر مجھے عطا فرمائی اللہ عربی میں چادر کو کہتے ہیں بردہ اسی لیے اس قصیدے کا نام ہی ہو گیا قصیدہ بردہ سنیں سنیں توجہ امام بوسیری فرماتے ہیں خواب میں نبی پاک نے مجھے کیا عطا فرمائی چادر. اس سے پتا چلا کہ کوئی نبی کی تعریف کرے تو اس کو ہدیہ دینا یہ نبی کی سنت ہے. اسی لیے آپ لوگ بھی یہ جو آج کل تو خیر فیشن ہو گیا نا, ویسے محبت سے اللہ کا, اللہ کے نبی کا ذکر کرنے والوں کو ہدیہ دینا وہ شروع سے چلا آ رہا ہے, لیکن آج کل تو اللہ معاف کرے کاروبار ہو گیا, اللہ بچائے. میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ سے سنیں, امام مسلم فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی میں خواب سے جاگا میں تندرست میرا بدن بالکل ٹھیک تھا, اور نبی پاک نے جو چادر مجھے دی تھی وہ میرے پاس موجود تھی. چادر خواب میں ملی آنکھ کھلی تو چادر, چادر آپ کو ایسا خواب نظر آتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو جو خواب نظر آتا ہے ان کا حال بتاؤں. ایک صاحب تھے خواب دیکھ رہے تھے کہ ان کے پاس ایک گھوڑا ہے, خواب میں دیکھ رہے تھے ایک صاحب گھوڑا ہے, کسی نے پوچھا بیچنا ہے؟ کہنے لگے ہاں جی بالکل بیچنا ہے. کتنے کا؟ ان کا 500 روپے کا خواب. اگلے نے کہا میرے پاس صرف 300 ہے, 300 لے لو اور دے دو. کہنے لگے ایک دام 500 روپے کا ہے, اس سے کم نہیں ہوگا. اس نے کہا ہے 300 لے لو اور دے دو. گرم ہو گیا اس نے, جب میں نے کہہ دیا ایک دام ہے اس سے کم نہیں دوں گا, لینا ہے لو لو لینا جاؤ, اتنا کہتے ہوئے آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی نہ گھوڑا نہ 300.
اللہ ہے سچا ہمارا نبی دینے والا, ہے سچا ہمارا نبی
صلی اللہ علیہ وسلم. امام بصیری فرماتے میں اٹھا, کرانا پڑی. امام بصیری کہہ رہے میں حیران کہ میں نے تو بہت سی نعتیں لکھی ہیں, یہ پتہ نہیں کون سی نعت کی بات کر رہا ہے, اور اس کو میرا پتہ کیسے کہ میں نعت لکھتا ہوں, یہ کیسے مجھ کو جانتا ہے؟ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے تو پوچھا کون سی نعت, تو اس نے کہا وہی امین تذکری ویرانم دیدی علمی مزد کا دمان جرا من مقلتم بدمی, اسی قصیدہ بردہ کا پہلا شعر اس نے اسی نعت کا نام لیا. تو حضرت بصیری حیران کہ میں نے تو کسی کو سنائی نہیں, ابھی کسی کو پتا نہیں بستر پر بیٹھ کے لکھی ہے, اس کو کیسے پتا چل گیا؟ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے اس آنے والے نے کہا اے بصیری حیران نہ ہو, جب رات کو نبی پاک کے دربار میں تو یہ نعت سنا رہا تھا میں بھی وہاں سن رہا تھا, میں بھی وہاں موجود تھا اور سن رہا تھا. کیونکہ نبی پاک اس کو سن کر خوش ہوئے تو میں نے اس لیے کہا کہ اس سے لے لوں تاکہ پڑھا کروں, وہاں کے بادشاہ نے اس کو سونے سے لکھوایا تھا. لیکن جو بات میں نے کرنی ہے, لوگ کہتے ہیں نبی مدد نہیں کرتے. امام بصیری 500 سال کے بعد مصر میں بیٹھے نبی کو پکار رہے ہیں, بولیے نبی نے مدد کی یا نہیں کی؟ ذرا اور کوئی کہے کہ نبی مدد نہیں کرتا, جو نبی کو مدد کرنے والا کہے وہ مشرک, تو بولو ایسا کہنے والا فسادی ہے یا نہیں؟ جواب دیجئے. تو یا رسول اللہ پکارا کرو تاکہ فسادیوں کا دل جلا کرے. ہم کیا کہتے ہیں؟
میں میرے پاس آئے دستگیری کے میرے مدد کو آ گئے جب بھی پکارا, یا رسول اللہ مدد کو آ گئے جب بھی پکارا, یا رسول اللہ اور غلام احمد مختار پہچان جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرا, یا رسول اللہ کہ ہوگا حشر میں بھی ہم سب کا نعرا, یا رسول اللہ.
یا پتا کیا چلا؟ یا رسول اللہ پکارنا غلط, غلط. جو اس کو غلط کہے وہ فسادی. وہ کون ہے؟
اللہ ان کو فرماتا ہے, یہ لوگ کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں, اللہ فرماتا ہے تم فسادی ہو, تمہیں اپنے فسادی ہونے کی سمجھ نہیں. پتا کیا چلا؟ اہل سنت و جماعت کے عقیدے سچے, طریقے سچے, ان کے عمل سچے, جو ان کو غلط کہتا ہے وہ پکا فسادی.
پہچان ہو گئی؟ جواب دیجئے. اگر نہیں ہوئی تو اور کو کسر پوری کر دوں. ہو گئی پہچان؟ اب آپ کے اوپر لازم کیا ہو گیا؟ جب پہچان ہو گئی تو بولو فسادی سے بچنا چاہیے یا نہیں. نہ ان کی مسجد میں جاؤ, نہ ان کے پیچھے نماز پڑھو, نہ ان کے پاس بچے پڑھنے بھیجو, نہ ان کو قربانی کی کھالے دو, نہ ان کو چندہ دو. اگر یہ سب کچھ کرو گے تو آپ فسادیوں کی مدد کرو گے, نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ دو جواب. جو نبی کے مخالف, نبی کے بے ادب, نبی کے گستاخ, یہ میرے یا میرے باپ کی عزت کا مسئلہ نہیں, یہ نبی کی عزت کا مسئلہ, یہ ایمان کا مسئلہ ہے. ہم کوئی اپنے لیے نہیں کہتے, ہم یہی ان کو کہتے ہیں. ہم ان سے ہمارا ان سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. ہم ان کو بھی کہتے ہیں آؤ مل کر یا رسول اللہ پکارو, تم نبی کے غلام بن جاؤ, ہم تمہاری ڈیوٹیاں اٹھانے کو تیار ہیں. لیکن اگر تم نبی کی گستاخی کرو گے تو پھر ہم تم سے صلح کر سکتے, پھر ہم تمہاری عزت کر سکتے, تمہیں اپنا دوست سمجھ سکتے. نہیں, جو نبی کا وفادار نہیں وہ میرا تمہارا وفادار. لیکن آپ پر لازم کیا ہے؟ اپنی مسجدیں آباد کرو, اپنے آپ کو سنی بناؤ, خود اپنے عقیدے یاد کرو, اپنے بیوی بچوں کو یاد کرواؤ. چار چار گھنٹے, چھ چھ گھنٹے ٹیلی ویژن دیکھ لیتے ہو, چھ چھ گھنٹے بیٹھ کے گپے ہانک لیتے ہو, پندرہ منٹ روزانہ بیٹھ کر عقیدے کیوں نہیں یاد کرتے؟ اہل سنت علماء کی کتابیں لو, گھر میں بیٹھو, خود پڑھو. نہیں پڑھنا آتا, بچوں کو دو, وہ پڑھے, خود بھی سنو, بیوی بچے سب مل کر سنیں. بچوں کو ابھی سے عقیدے یاد کرا دو گے, بعد میں ان کو کوئی خراب نہیں کر سکے گا. تم ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہو, وہ زمین خالی دیکھ کر اپنا بیج ڈال کے فصل لگا لیتے ہیں, نقصان کرتے ہیں. سنیوں جاگو, قبر میں انہوں نے نہیں آنا, قبر میں نبی پاک نے آنا. پوچھا جائے گا نبی پاک کو کیا کہتے تھے, کیا منہ دکھاؤ گے, کیا جواب دو گے؟ اور سب جانتے ہو کہ ایک دن مرنا, موت آنی ہے.
میرے دوستوں اور بزرگوں, پتا کیا چلا؟ یہ لوگ جو اپنے آپ کو اصلاحی ٹولہ کہتے ہیں, یہ پکے فسادی.
آپ کہیں گے نہیں مانا صاحب, وہ تو نماز کی بات کرتے ہیں, سینمے کی برائی کرتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں جوا بری چیز ہے, نماز بری, نماز اچھی چیز ہے, نماز سے روکنا بری چیز ہے. تو وہ اچھی باتیں کرتے ہیں, آپ تو ایسے ہی ان کے بارے میں خیال کر رہے ہیں. آؤ میں بتاؤں آپ کو کہ یہ فسادی کیسے ہیں, ان کی فساد کی بات کیا. بس ایک لطیفہ سناؤں اور تقریر سمیٹوں. مولانا نے جتنا کہا تھا وہ ٹائم ہو گیا, اب میں اوور ٹائم لگا رہا ہوں. ٹھیک ہے, لطیفہ سن لو, ایک بات سمجھانا. یہ لطیفہ بھی خانوی نے لکھا اور لکھا بڑا مزے کا ہے, خود ان کے اوپر فٹ ہوتا ہے بڑے طریقے سے. سنو, اس بھی کسی کا نقل کیا. کاتب جانتے ہیں؟ کاتب کس کو کہتے ہیں؟ ذرا اونچی. ہاں, یہ کیلی گرافی, اب تو کمپیوٹر آ گیا نا, کمپوزنگ ہوتی ہے. پہلے ہاتھ قلم پہ جو لکھتے تھے کاتب, خطاطی کرتے تھے. ایک کاتب تھا, اس کے بارے میں شہر میں مشہور تھا کہ اس کو کوئی چیز لکھنے دو اس میں اپنی طرف سے ضرور تبدیلی کرتا تھا, دوسروں کی غلطیاں نکالتا تھا, ان کو ٹھیک کرتا تھا. ایک صاحب اس کے پاس چلے گئے قرآن شریف لکھوانے, کہنے لگے یہ اللہ کا کلام ہے, میں چاہتا ہوں اس کو چھپواؤں. تو یہ اللہ کا کلام ہے, اس میں مہربانی کر کے اپنی طرف سے کوئی گڑبڑ چڑبڑ نہ کرنا, تمہارے کی تحریر میں کرتے. اس نے کہا جی یہ لوگوں نے تو ایسے ہی مجھے غلط بدنام کیا ہوا, میں تو میرے پاس جب کوئی تحریر لاتے ہیں اس میں جو غلطی ہوتی ہے وہ میں ٹھیک کر دیتا ہوں. میں تو اصلاح کرتا ہوں, میں ہر کسی کو خرابی نہیں کرتا ہوں, میں تو ٹھیک کرتا ہوں. اور یہ اللہ کا کلام ہے, اس میں میں بھلا کیا کر سکتا ہوں, فکر نہ کرو. لو جی, اجرت طے ہو گئی, لکھنے کا جو محنت آنا تھا وہ طے ہو گیا, ٹائم طے ہو گیا, وہ لینے آ گئے. دو چار چھ مہینے کے بعد بلایا, کیوں جی لکھ لیا؟ جی لکھ لیا. دیجیے جناب, ان کا کاتب صاحب آپ نے اپنی طرف سے تو کچھ نہیں اس میں ڈالا, کوئی غلطی وغیرہ تو نہیں ایسی آپ نے لگا دی؟ کہنے لگے نہیں, میں نے تو ویسے صحیح لکھا, دو چار جگہ ذرا کچھ غلطیاں تھیں وہ میں نے ٹھیک کر کر, دو چار جگہ کچھ ایسی غلطیاں تھیں وہ میں نے ٹھیک کر دی. اب وہ ذرا بتایا کہ قرآن شریف میں اور غلطی, یہ کیسی بات ہے؟ اس نے کہا ذرا بتانا تو صحیح کون سی غلطی. کہنے لگا پہلی بات وہاں لکھا تھا وعصا آدم, اور ہم ساری عمر سنتے آئے ہیں عصا تو حضرت موسیٰ کا تھا, آسا لاٹھی تو حضرت موسیٰ کی تھی, اور یہاں لکھا ہوا تھا آسا آدم. تو میں نے کہا شاید کسی نے غلطی کر دی ہے, تو میں نے آدم کاٹ کے وہاں عیسا کر دیا, کیونکہ عربی نہیں جانتا تھا کہ آسا کے اور معنی بھی ہیں. یہاں معصیت کے حوالے سے یا دوسرا کوئی, اس کو نہیں پتا تھا. اس نے سمجھا آسا کے معنی صرف لاٹھی ہے, اور لاٹھی حضرت موسیٰ کی مشہور تھی, وہاں آوا آسا آدم اور ربہ بھگوا, اس نے وہاں آدم کی جگہ عیسا کر دیا. اچھا, کہنے لگا دوسری کیا؟
کہنے لگا دیکھو لکھا ہوا تھا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ,
نوح علیہ السلام نبی ہے, ان کو نادان لکھا ہوا تھا. بلا نبی نادان ہو سکتا تو اس نے اس نادان کو فارسی کا سمجھ لیا، وہ عربی کا نادانا پکارنے کے حوالے سے تھا، اس نے کہا میں نے وہاں دانا نہ کر دیا ہے، نادانا کر دیا. بتائیں گے اصلاح ہو رہی ہے یا فساد؟ ذرا اونچی. اس نے لکھوانے والے نے پوچھا جی اور کیا ہوا؟ کہنے لگا دیکھو جی ساری عمر ہو گئی سنتے ہوئے کہ گدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور، یہاں لکھا تھا وہ خر موسیٰ سائے کا، خر گدے کو کہتے ہیں فارسی میں، اس نے فارسی کا خر عربی کا خر بنا لیا. کہنے لگا وہاں موسیٰ لکھا تھا، وہاں میں نے موسیٰ کا کاٹ کے عیسیٰ کر دیا. وہ لکھوانے والا سمجھ گیا کہ اس کی اوپر والی منزل خالی ہے. اگر اس کا دماغ کام کر رہا ہوتا تو یہ ایسی باتیں، یہ بظاہر جس کو اصلاح کہہ رہا ہے یہ اصلاح نہیں بلکہ کیا ہے؟ اس نے کہا کوئی اور بھی؟ کہنے لگا یہ تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں تھیں، میرا خون جل گیا. اللہ کے کلام میں بےمانوں کا نام فرعون جیسا دشمن اور اس کا نام قرآن میں، شیطان جیسا بدبخت اس کا نام قرآن میں. یہ بڑے بڑے جناب جو دشمنوں کے نام لینے لگا کہ ان لوگوں کے نام قرآن میں، اللہ کے پاک کلام میں، میرا تو خون جل گیا. تو جہاں فرعون کا نام تھا وہاں میں نے تیرے دادے کا نام لکھ دیا، جہاں شیطان کا نام تھا تیرے باپ کا نام لکھ دیا، جہاں فلانے کا نام تھا تیرا لکھ دیا کہ ان سے تو اچھے ہو. بتائیے یہ اصلاح ہو رہی ہے یا فساد؟ ذرا اونچی پہچان لو یہ اصلاح کے نام پر کیا کر رہے ہیں. ان کو نہیں پتا نبی کی تعظیم سے روکنے والے، یہ سنیوں کو صحیح عقیدوں سے روکنے والے اصلاح نہیں کر رہے. کیا کر رہے ہیں؟ بچنا ہے یا نہیں؟
سلف صالحین کے طریقے پر، جو طریقہ صدیق اکبر کا، جو فاروق اعظم کا، جو عثمان غنی علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا، جو صحابہ کا، جو اہل بیت کا، ہم نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. بتاؤ یہ صحابہ کرام اولیاء یہ وہی ہے جن پر انعام ہوا یا کوئی اور؟
انعام یافتہ ہے یا نہیں؟ تو انہی کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں یہ سارے سنی، اور انہی کے طریقے، انہی کے عقیدے ہم نے اپنائے ہوئے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا بھر گھوم لو، مشرق مغرب جنوب شمال خوف تحت جدھر چلے جاؤ، شش جہات میں آپ کو ولایت ولی اللہ نظر آئیں گے تو سنی، سچے نظر آئیں گے تو سنی، جتنے ولی سارے سنی. یہ ہمارے سچے ہونے کی بہت بڑی دلیل. تو ہم لوگ صحیح طریقوں پر ہیں، اور یہ وہی منافقوں کا طریقہ، جن باتوں سے وہ روکتے تھے یہ بھی روک رہے ہیں، وہ نبی کی تعظیم سے روکتے تھے یہ بھی روکتے ہیں. تو ان کو اللہ نے کیا کہا؟ فسادی. تو جو فسادی ہو وہ صحیح راستے پر ہو سکتا نہیں، اس کا طریقہ اپنانا نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا میں اپنی مرضی سے آئے نہیں، یہاں سے جب جانا ہے اپنی مرضی سے نہیں جانا، تو یہاں جو چار دن گزارنے ہیں ان میں بھی اپنی مرضی چھوڑ دو، رب کی رضا اختیار کر لو، شریعت و سنت کو حاوی کر لو، تمہاری طبیعت بھی درست ہو جائے گی. مجھے بتاؤ اولیاء کرام اور جن لوگوں نے یہاں نبی کی غلامی میں زندگی گزاری، ان کو کیا کمی رہی؟ آج داتا صاحب کا مزار بھرا ہوا ہے، جہانگیر کے مقبرے پہ کوئی نہیں جاتا. کیوں؟ کہ جہانگیر نے طبیعت پر عمل کیا، داتا نے شریعت پر عمل کیا. تو یاد رکھو یہی زندگی ہے اصل زندگی، جو شریعت کے مطابق ایمانی زندگی. اللہ ہم سب کو اس پر پابند رکھے، کار بند رکھے، اور ہم شریعت و سنت کے مطابق بسر کریں، یہی بھلائی ہے، یہی کامیابی ہے. میں ان الفاظ پر گفتگو سمیٹتا ہوں، کیونکہ مولانا نے یہی فرمایا تھا، بس میں نے جو چار پانچ منٹ زیادہ لیے ہیں اس کی معافی چاہتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں کچھ کتابیں، آپ سمجھیں گے کہ میں کوئی کاروبار کر رہا ہوں، آپ جا کے سو جائیں گے. میں نے ابھی جا کے لکھنا پڑھنا، 30 برس ہو گئے رات کو سویا نہیں، کبھی کتابیں جمع کی ہیں. کیوں؟ کوئی اور سرمایہ نہیں، ایک انچ کی زمین پوری دنیا میں میرے نام کی نہیں، کہیں میں نے جائیداد نہیں بنائی، کتابیں جمع کی ہیں. پڑھتا ہوں، اس میں سے نکال کے آپ لوگوں کے لیے لکھتا ہوں کہ آپ کو گھر بیٹھے ایمان کی معلومات ہو جائے. چور سے بچنے کے لیے ہتھیار چاہیے، ایمان بچانے کے لیے علم چاہیے. آپ کاروبار میں، مزدوری میں، نوکری میں لگے، ٹائم نہیں ہے مدرسوں میں جا کے پڑھنے کا. یہ کتابیں اس لیے لکھی، گھر میں بیٹھ کے پڑھو، ایمان ملے. غیروں کی کتابیں پڑھو گے ایمان جائے گا، اپنوں کی کتابیں پڑھو گے ایمان مضبوط ہوگا، اور آپ لوگوں کے عقیدے بھی درست رہیں گے. تو خود پڑھیں، بیوی بچوں کو پڑھائیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو. یہ میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب ہے، ذکر جمیل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریف، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نبی پاک میں برکتیں کتنی، نبی پاک کے جسم مبارک آنکھوں کی سینے کی ہاتھوں کی ناخنوں کی شان کیا تھی اس کی جھلکیاں ایسی کتاب جو پڑھے نبی کا عاشق ہو جائے۔ 15 برس کے بعد یہ دوبارہ چھپ کر آئی ہے بڑی معرکت العرا ایسی کتاب کی آپ یاد کریں گے۔ یہ میری کتاب ہے اسلام کی پہلی عید۔ لوگ کہتے ہیں عید میلاد النبی یہ کہاں سے آ گئی، اسلام میں 2 عیدیں، ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ یہ اس کا جواب ہے اسلام کی پہلی عید۔ اردو انگریزی دونوں زبانوں میں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ ابھی میں نے مسئلہ بیان کیا انگوٹھے چومنے کا مسئلہ، لوگ کہتے ہیں کہاں ثبوت ہے؟ یہ میرے والد صاحب کا پورا رسالہ ہے۔ یہ میری ایک کتاب ہے حقائق۔ ایک گروہ ہے اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، ایک گروہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، دونوں کی اصلیت کیا ہے؟ یہ کرشن کو نبی مانتے ہیں، رام کو نبی مانتے ہیں، ان کے ہاں کیا کیا جائز ہے؟ کچا چٹا ان کا پڑھیں تو پتہ چلے، بڑی مزیدار کتاب، یاد کریں گے۔ یہ میری کتاب ہے سفید و سیاہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ نام انہوں نے ایٹم بم رکھا، سمجھ گئے؟ جب انہوں نے اس کا نام ایٹم بم رکھا تو سمجھ لو یہ کیا چیز ہوگی، یعنی وہ اتنا گھبرا گئے اس کتاب سے۔ اس میں دراصل میں نے ان کی ساری اصلیت کھول دی۔ اس کے آخری 40 صفحے پڑھیں گے تو بغیر کپڑوں کے نظر آئیں گے، فوٹو نہیں ہے، آپ سمجھنا فوٹو چاپ دیا۔ ان کے پول سارے ان کی اپنی کتابوں سے، کچھ بھی اپنی طرف نہیں لکھا، بغیر تبصرے کے کیا کیا یہ باتیں کرتے ہیں، پڑھو گے تو نظر آئے گا۔ یہ وہ کتاب ہے جب اس کو وہ ایٹم بم کہہ رہے ہیں تو اندازہ کر لینا کیا چیز ہوگی۔ ٹی وی پر ایک پروگرام آیا تھا، تھانوی صاحب کا آج سے 5 سال ہو گئے، آ کر انہوں نے کہا تھا مزاروں کے خلاف باتیں کی تھی، میں نے ٹی وی میں تھانوی صاحب کی کتابیں اٹھا کے جواب دیا تھا۔ اس موقع پر یہ کتاب لکھی تھی، مزارات اور تبرکات اور ان کے فیوزات، مزاروں سے کیا ملتا ہے، مل سکتا ہے نہیں مل سکتا، سب ان کے حوالے، ایسے کہ یاد کریں۔ یہ میری ایک کتاب ہے قبر کے احکام و آداب۔ قبر کی باتیں ڈراؤنی نہیں، ڈریں ایسی باتیں کہ قبر میں جانے کو جی چاہتا ہے۔ قبر میں جسم گلتا سڑتا ہے یا نہیں، قبر والے کو نظر آتا ہے یا نہیں، اور قبروں میں کیا کیا ہوتا ہے، اور اولیاء کی شان قبروں میں کیا، گنبد بنائے جا سکتے ہیں یا نہیں، عورتیں زیارت کر سکتی ہیں یا نہیں، قبروں کو چوما جا سکتا ہے یا نہیں، قبروں پہ قرآن پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں، قبر پکی بنائی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اور اس کے ٹائٹل پر میں نے 23 مزاروں کی فوٹو چھاپی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم، حضرت یوسف، حضرت یحییٰ، نبی پاک کے والد، نبی پاک کی والدہ، حضور کے چچا حضرت حمزہ، حضور کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عثمان غنی، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، حضرت بلال، نبی پاک کی بیٹی سیدہ زینب، حضرت سکینہ، مولانا روم، امام بخاری، سلطان صلاح الدین ایوبی، یہ سارے مزاروں کی فوٹو شاپ تھی۔